جس کو اردو کے محاورے میں کہا جاتا ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. یہ بڑی بے ڈھنگی پالیسی ہوتی ہے. جہاں دکھ ہے اور درد ہے وہاں راحت بھی ہے, اور جہاں راحت ہے وہاں دکھ بھی ہے. اس لیے کہ زندگی خیر و شر کے ساتھ ہے, دکھ و درد کے ساتھ ہے. ایک کو پکڑ لینا, ایک کو چھوڑ لینا, یہ بنیادی غلطی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. آپ کسی نفسیات کے ماہر شخص سے بھی مل لے, وہ یہی بات کرے گا. قرآن و سنت کا پورا نچوڑ لے لے, وہ یہی نکلے گا. حضور کی تلقین اور نصیحت کو اگر آپ دے دیں, وہ یہی نکلے گا کہ اسلام نے ایک طرف بے اعتدال نہیں بنایا. اسلام دین معتدل, اسلام اعتدال اور توازن کا دین ہے. یہ توازن صرف عقائد کے اندر نہیں پیش کرتا, اور اگر عقائد کے اندر بھی پیش کرتا ہے تو عقائد کا تعلق دل کے ساتھ ہے. اگر اسلام توازن پیش کرتا ہے عبادات کے اندر تو یہ کوئی ایک عجیب سی بات نہیں ہے, بلکہ اس کا تعلق ظاہر سے ہے. اگر عبادات کے اندر توازن نہیں ہوا تو ظاہر بے ڈھنگا ہو جائے گا, عقائد کے اندر توازن نہیں ہوا تو دل بے ڈھنگا ہو جائے گا, اور دونوں میں سے کہیں پر بھی اگر خرابی لازم آئی پورا معاشرہ تہ و بانا اور برباد ہو جائے گا. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جس معاشرے میں بچوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا, اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا, جس معاشرے کے اندر ہر قسم کی برائی موجود تھی, اسلام نے دل کے معاملے سے وہ عقائد دیے اور ظاہر سے اعمال دیے کہ وہ فساد ختم ہو گیا, اور وہی قوم آنے والی قوموں کے لیے ایک مسیحا اور ایک نمائندہ بن گئی. تو پتا چلا کہ اسلام کی تعلیمات چاہے وہ دل سے متعلق ہو یا اعضا سے متعلق ہو, عقیدے سے متعلق ہو یا فروع سے متعلق, اس میں توازن ہے, اور ہر چیز کا حسن جو ہے وہ توازن کے اندر ہے. اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو نفسیات کے بھی امام ہیں, سیاست کے بھی امام ہیں, شریعت کے بھی امام ہیں, اس لیے میرے آقا نے اسی حقیقت سے نقاب کشائی کرتے ہوئے بہت ہی بنیادی جملہ کہا ہے. کاش اس کو سمجھنے کے لیے اللہ ہمارا شرح صدر فرمائے. حضور نے فرمایا خیر الامور اوسطھا, ہر چیز کی خوبی اور کمال اس کا وسط ہوا کرتا ہے, اس میں اعتدال ہوا کرتا ہے, توازن ہوا کرتا ہے. یہ عبادت کے اندر بھی ہے. صحابہ نے کہا کہ حضور ہمیں فرمائیے کہ ہم نمازیں پڑھتے رہیں. جس طرح کے چند صحابہ ازواج مطہرات کے پاس جب پہنچے اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمل اور عبادات سے متعلق, اب کون نہیں چاہتا کہ میں عبادت کر کے اللہ رب العالمین کے قریب ہو جاؤں, لیکن حضور نے فرمایا کہ اس میں بے ڈھنگا انداز نہیں ہونا چاہیے, نا پختگی نہ ہونی چاہیے, اس میں کمزوری نہیں ہونی چاہیے, اس میں وقتی جوش جذبہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ بہت سارا ایک دفعہ کرو گے وقتی جوش سے پھر بھول جاؤ گے. تھوڑا تھوڑا کر کے پہلے تھوڑے کو بچاؤ, پھر آگے والے کو اس میں شامل کرتے چلے جاؤ, تو خود بخود ایک عمارت کھڑی ہو جائے گی. تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت جو ایک انقلابی سیرت ہے وہ ان حقائق کے تناظر کے اندر ہے. یہ نہیں کہ ایک ہی رات کے اندر سو سو نفلیں پڑھنا شروع کر دو. فرما تھوڑی عبادت شروع کرو, جب اس میں پختہ ہو گئے پھر آگے بڑھ جاؤ, پھر پختہ ہو گئے پھر آگے بڑھ جاؤ, پھر پختہ ہو گئے پھر آگے بڑھ جاؤ. یہ فضائل کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں, نوافل کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جب وہ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے, یعنی ازواج مطہرات کے پاس جب پہنچے رضی اللہ تعالی عنہن, تو انہوں نے پوچھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خلوت کے معاملات کیا ہیں. تو جب ازواج مطہرات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی استقامت کے وہ تمام معاملات بتائے کہ حضور اس طرح رات کو عبادت کرتے ہیں, اس طرح کرتے ہیں, اس طرح کرتے ہیں, تو انہوں نے نیکی کا بڑا جوش آیا. اور ان تین چار صحابی تھے, ان کا نام بھی احادیث میں آتے ہیں لیکن میں ذکر نہیں کرتا ان کا نام, صرف ایک بات عرض کر دیتا ہوں. ایک نے یہ کہا کہ جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معمول کو دیکھنے سے ہمیں یہ پتا چل گیا کہ بس اب رات کو میں نے سونا نہیں ہے. جوش آ گیا نیکی کا, جذبہ آ گیا کہ رات کو میں نے سونا نہیں ہے, رات بھر میں نے عبادت کرنی ہے. ایک نے کہا جی دن کو میں نے کھانا نہیں اور روزے رکھنے. ایک نے کہا کہ جی میں نے پنیر گھی ان چیزوں کو استعمال نہیں کرنا کہ جو انسان کی نفس کو گویا کہ شرارت کی طرف برنگیختہ کرتی ہے, اس چیز کو طرف نہیں آنا. ایک نے کہا کہ جناب میں نے شادی نہیں کرنی. یہ بات جب حضور کو پتا چلی, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم زیادہ خدا سے ڈرنے والے ہو یا میں خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہوں. یہی کہا ہوگا کہ یا رسول اللہ یقیناً آپ ہی عارف باللہ ہیں اور آپ ہی سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو میں رات کو سوتا بھی ہوں اور جاگ کر عبادت بھی کرتا ہوں, میں شادیاں بھی کرتا ہوں, میں گھی بھی کھاتا ہوں, میں آرام بھی کرتا ہوں. تو اس اعتدال کو ذکر کیا, اور جو وقتی ایک جوش آیا تھا اس پر شاباشی نہیں دی, بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پر اللہ نے آپ کو اسرار رموز کا علوم عطا فرمایا, تو انسان سے متعلق بھی جو اس کی طبی معاملات ہیں, جو میں بارہا آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ حضور کو قرآن کا علم دیا گیا, تو قرآن کے علم میں صرف شریعت کا علم نہیں دیا گیا, بلکہ کائنات کے تمام حقائق کا علم دیا گیا ہے، چاہے وہ طب کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ریاضیات کے حوالے سے ہو، چاہے دنیا کے نقش و نگار کے حوالے سے ہو، چاہے فلکیات کے حوالے سے ہو، المختصر جتنا علم ہے یہ تمام قرآن کے اندر اس کے اشارات موجود ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیے گئے ہیں. اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے، آپ دیکھتے ہیں کہ احادیث میں طب کے بارے میں بھی حضور نے بتایا، فلاں چیز کے بارے میں بھی حضور نے بنایا، فلاں چیز کے بارے میں بھی حضور نے بتایا. بعض نکمے اگر یہ کہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تعبیر نخل سے متعلق، جس کی تفسیر میں نے لمبی آپ کے سامنے پیش کی ہے، کہ کھجور کی پیوند کاری سے متعلق حضور نے کہہ دیا کہ انتم عالم ابی اموری دنیا کو، کہ تم اس سے زیادہ دنیا کے علم کو جانتے ہو، تو پتہ چلا کہ حضور کو شریعت کا علم دیا گیا کہ دنیا کا علم نہیں دیا گیا. یہ بہت بڑا جلد بازی فیصلہ ہے. پہلی بات تو یہ سند خود گویا کہ سقم کی طرف ہے، کمزوری کی طرف ہے. دوسرا یہ کہ حضور نے یہ تمام باتیں ناراضگی میں ظاہر فرمائی، کہ جب میں نے کہہ دیا تھا کہ کھجور کے باغ کو اس طرح لگاؤ، تو جب تم جلد بازی کرتے ہو اور کہتے ہو کہ پھل نہیں آیا، تو ٹھیک ہے، ہم تمہارے میں بھی دنیا کو، تم اپنی دنیا کی بات کو بہتر جانتے ہو. اور تیسری بات یہاں پر تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو وسیلے سے ہٹا کر توکل کی طرف لے جا رہے تھے، یعنی ان کو عظیم متوکل بنا رہے تھے، ان کو توکل کی طرف لا رہے تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ وسیلے اور توکل میں فرق ہے، ایک نیت کا فرق ہے، جہد کا فرق ہے. وسیلہ مقصود نہیں ہوتا، وسیلہ مقصود نہیں ہوتا، مقصود اور ذات ہوتی ہے جس تک یہ ذریعہ بنتا ہے. وسیلہ مقصود نہیں ہوتا، وہ ذریعہ ہوتا ہے. تو جو مقصود نہ ہو اس پر توکل نہیں کیا جاتا، جو مقصود ہے اس کو توکل کیا جاتا ہے. تو لہٰذا جو وسیلہ ہے وہ توکل نہیں ہو سکتا، جو توکل ہے وہ وسیلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مقصود اللہ کی ذات ہے، مقصود اللہ کی ذات ہے. جو وہاں تک پہنچائے وہ وسیلہ ہے، جو وہاں تک پہنچائے وہ وسیلہ ہے. تو ان دونوں کے درمیان فرق ہے. پھر کبھی میں عرض کروں گا، یہ شرک کی خاص بحث آ جاتی ہے جو توکل اور وسیلے کے درمیان فرق کرنے کے حوالے سے، جو ائمہ نے اس کے نکات کے حوالے سے گویا کہ ذکر کیا ہے. یہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کے عزائم اور اسباب کی پختگی کے لیے کہا کہ کب تک ان باتوں پر رکھو گے، کچھ آگے بڑھ کر اللہ پر بھی چلو. کیونکہ بعض بزرگ وہ ہیں جو تعویذ دیتے بھی اور تعویذ کا منع بھی کرتے، تعویذ کو حرام نہیں کہتے لیکن منع بھی کرتے کہ کب تک اس کا سہارا لوگے، خود اللہ سے دعا کرو. یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے نہیں کہ جو پختہ ہوتا چلا گیا، جو معاملات میں ہوتا چلا گیا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک عامل اگر تعویذ لکھتا ہے تو نقش و نگار کو لکھتا ہے، لیکن اللہ کے ولی کو نقش و نگار لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ دیکھتا ہے تو کام ہو جاتا ہے. کیونکہ اب اس کے اسباب بڑھ گئے ہیں، وہ نیچی سطح سے نکل چکا ہے، اب اس کے لیے اسباب یہ نہیں رہے، اب اس کے لیے توسل کے ذریعے یہ نہیں رہے، اب اس سے بڑھتا چلا گیا. اور توکل کس وادی پر ہو گیا کہ جب تک خدا نہیں چاہے گا کچھ نہیں ہوگا. اس کا قلب جو ہے وہ اتنا راغب ہو گیا ہے توکل کی طرف اور تاثیر کی طرف کہ وہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ غوث اعظم نے آپ کو تو ختم قادریہ کا کہا، لیکن آپ خود غوث اعظم کے اگر خطبے پڑھیں تو پڑھ کے دیکھ لیجیے کہ وہاں پر توسل کا ذکر بہت کم ملتا ہے، ڈائریکٹ کا ذکر زیادہ ملتا ہے. وہ روحانیت کا ایک سفر ہے اور معاملات ہے کہ جس میں جب توکل پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، نظریات پختہ ہوتے چلے جاتے ہیں، وہاں پر بھی وہ توسل سے معطل نہیں ہوتا. وہاں حضور کی ذات وہی اٹل وسیلہ بری ہوئی ہوتی ہے، وہاں حضور کی ذات مقدسہ وہ تو اٹل وسیلہ بنی ہوئی ہوتی. اس لیے کہ بڑے سے بڑا صوفی پانی کو چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے تو وہ چند کلمات ہی کو تو وسیلہ بنا کر رب تک پہنچے گا نا. تو وہاں پر بھی توسل کسی نہ کسی حوالے سے تو ہے، وہاں سے بھی واسطہ کسی نہ کسی حوالے سے تو ہے. اور جب وہ جملہ یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ یہ میرا کام کر دے بغیر اس کے، تو وہ اپنے ایمان کو وسیلہ بنا کر کہہ رہا ہے، کلمہ توحید کو وسیلہ بنا کر کہہ رہا ہے. اور وہ ایمان اور توحید اور وہ تمام ذریعے حضور کے تعلق کے بغیر وسیلہ بن ہی نہیں سکتے. تو پتا چلا حتمی ذریعہ جو ہے وہ ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی نیچے سے بندہ جب تعلیم حاصل کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ پہلے اس کے استاد اور ہوتے ہیں، پھر وہ استاد سے بری ہوتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے، لیکن پھر ایک استاد کی ضرورت پڑ جاتی ہے. جس کورس کو مکمل کر چکا ہے، جس میں پختہ ہو چکا ہے، جس میں مضبوط ہو چکا ہے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ ابھی اتنے تعلیم یافتہ ہو گئے تو اب آپ کو نرسری کتابوں کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ اس کو دیکھ کر کوئی تجدید کریں، وہ ختم ہو گیا، اس میں آپ پختہ ہو گئے، اس چیز کو آپ نے چھوڑ دیا، آپ آگے بڑھ گئے. تو انسان کے اندر ایک نمو کا سلسلہ ہے، جہاں اس کی صحت میں ایک نمو کا سلسلہ ہے کہ بچپن میں جن چیزوں کی ضرورت تھی اب اس کے بارے میں سوچ کر بھی ہنسی آتی ہے، لیکن اس وقت ضرورت تھی، اس وقت اس کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے. اب جن چیزوں کی ضرورت ہے اگر ہم اور توانا ہو جائے تو اس کو دیکھ کر اور ہنسی آئے گی، تو انسان کے جسم میں جس طرح کی ارتقائی سلسلہ ہے، ترقی کا سلسلہ ہے، نمو کا سلسلہ ہے، یہی چیز پورے معاشرے کے اندر ہے، اس کی روحانیت کے اندر بھی ہے۔ تو ایمان کا تعلق جو روحانیت کے ساتھ ہے، اس میں ایک عام استاد ہوتا ہے جو اس کو پہلے ابتدائی مرشد درس دیتا ہے، جب اس میں پختہ ہوا تو اب اس کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ آگے بڑھ جاتا ہے اور یہ راہیں آگے بڑھتی چلی جاتی۔ جس طرح روحانیت میں وہ ترقی کرتا ہے تو وہاں پر نصاب چینج ہوتا چلا جاتا ہے، جہاں نصاب چینج ہوتا ہے تو استاد بھی چینج ہو جاتے ہیں، لیکن ایک درجہ جو ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ سارے استاد اور سارے نصاب خدا تک نہیں پہنچاتے، یہ حضور تک پہنچاتے ہیں، اور حضور ہے جو خدا تک پہنچا دیتے ہیں۔ اسی کو فرمایا گیا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو میں تو بڑا حیران ہوں ان بدبختوں پر جو حضور کے وسیلے کا انکار کر دیتے ہیں۔ کوئی نیچے کے وسیلے کا انکار کریں تو کچھ بات تھوڑی دیر کے سمجھ میں آئی کہ پختہ ہو گیا اور آگے بڑھ گیا۔ حضور کا وسیلہ تو اتنا اٹل وسیلہ ہے، وہ کسی صورت میں معطل نہیں ہو سکتا، کسی صورت میں گویا کہ وہ معطل نہیں ہو سکتا۔ جہاں پر جس طرح کے حضور نے خود فرمایا، ترغیب و ترہیب کے اندر بھی ہے، طبرانی موجم الکبیر کے اندر بھی ہے، مجموع الزوائد میں بھی یہ روایت موجود ہے، جو حضور نے فرمایا تھا کہ لا تتفکروا فی اللہ فکروا فی اعلی اللہ، اللہ میں غور نہیں کرو بلکہ اللہ کی آیات میں غور کرو، اللہ کی نشانیوں میں غور کرو۔ تو جس نشانی میں جتنا غور کرو گے آگے بڑھو گے، علم الیقین سے عین الیقین پر پہنچو گے، لیکن حق الیقین وہی ملے گا کہ اصل اعلی الہی اور مطلق اعلی الہی اور اصل آیت اللہ جو ہے وہ حضور کی ذات مقدسہ ہے۔ تو یہ تمام آیات حضور تک پہنچاتی ہیں، اور حضور اللہ رب العالمین کی کمالات کے مظہر اتم اور آیت مطلق، دلیل مطلق، نشانی مطلق ہے کہ جن کی صورت، جن کے قریب جا کر اللہ رب العالمین کے جمال اور جلال کا اظہار آپ کے وجود مسعود سے ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ دراصل روحانیت سے بالکل بے بہرہ ہیں، جہاں شریعت کی تعلیم کی چاشنی انہیں نہیں لگی، وہیں سلوک کے مراحل میں بھی وہاں تک نہیں پہنچے، اس لیے یہ بدبخت جو سب سے پہلا مرتبہ ہے اسی کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے، نیچے کے ذریعوں کا اگر انکار کر دیا جائے تو تھوڑی دیر کے لیے کچھ بات تعویل کے طور پر آ سکتی ہے، لیکن حضور کا وسیلہ تو ایسا اٹل وسیلہ ہے کہ وہ تو ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اگر کوئی کہے کہ جناب کلمہ پڑھ کے اگر وہ مسلمان ہوتا ہے، تو کلمہ بھی تو ایک ذریعہ بنا ہے نا، وہ جملے بھی تو ایک ذریعہ بنے ہیں اسے اللہ تک پہنچنے کے لیے، اور وہ جملے صرف کاغذ پر لکھنے سے معتبر نہیں، زبان سے بولنے سے معتبر نہیں، جب تک محمد مصطفیٰ کی خوشی کی مہر اس پر نہ لگ جائے۔ تو یہ زبان سے نکلے ہوئے بھی کلمے ڈائریکٹ خدا کی بارگاہ میں، یہ کلمے اللہ کی تک پہنچائیں گے؟ کوئی کہہ جائے کوئی واسطے کی ضرورت نہیں، تو یہ داڑھی تم نے منہ پر کیوں رکھی ہے، یہ بھی تو ایک واسطہ ہی ہے، یہ نمازیں کیوں پڑھ رہی ہے، یہ بھی تو ایک واسطہ ہی ہے، یہ کلمہ کیوں پڑھ رہا ہے، یہ بھی تو ایک واسطہ ہے، یہ کیا غلط بات ہے کہ جناب کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی واسطہ نہیں ہوتا تو منہ پر داڑھی کیوں ہے؟ کہا خدا کو خوش کرنے کے لیے۔ ہم نے کہا یہ خدا ہے، کہا نہیں خدا تک پہنچانے والی ہے، تو ہم نے کہا یہ واسطہ ہوئی نہیں ہوئی۔ تو یہ عجیب و غریب روحانی بیماری ہے جو اللہ کے نیک بندوں سے ہٹ کر اور ان سے اختلاف کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ آئیے میں پیچھے لوٹ کر اس بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ بنیادی طور پر بات یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ حضور کی زندگی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اعتدال کا صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ اعتدال کا کامل دستور بھی ہے۔ سیرت کا درس وہ انقلابی درس ہے جس کو اگر سمجھ کے پڑھا جائے، اور میں تو ایک ناقص اپنے مطالعے سے یہ بات سمجھتا ہوں، جس نے حضور کی سیرت کو نہیں پڑھا وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ قرآن اترا ہے حضور پر، جب تک حضور کی طبیعت کو نہیں سمجھا جائے، حضور کی طبیعت کے تقاضے کو نہیں جانا جائے، قرآن ایک نصاب تھا، حضور کی سیرت، حضور کا حال، حضور کی طبیعت، حضور کے معاملات، حضور کی زندگی اس کی تفسیر بنی ہے۔ تو نصاب تو جب سمجھ میں آئے گا جب اس کے اطلاق کو آپ سمجھیں گے، ایک بات، ایک قانون آپ کے سامنے، اس کو فٹ کیسا کیا جائے گا، اس کو ادا کس طرح کیا جائے گا، اس کو ترتیب کیسے دی جائے گی، جب اس ترتیب کے مراحل آپ کے سامنے نہ ہو تو قانون لکھا ہوا آپ کیا کریں گے؟ اس کے استعمال کا طریقہ اگر آپ کو نہ آئے، تو استعمال کا طریقہ یہ حضور کی زندگی سے آئے۔ تو جب تک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو نہ پڑھایا جائے، اس لیے آپ دیکھیں خارجی ہو یا ناسوی ہو، کچھ شدت میں گویا کہ اتنے بڑھ گئے کہ وہ اسلام سے نکل گئے، کچھ نے نرمی اتنی کی کہ وہ اسلام سے نکل گئے، اس لیے کہ دونوں کی نظر میں قرآن کے ورق تھے، ذات مصطفیٰ نہ تھی، لیکن جس کے سامنے قرآن کے ورق بھی تھے اور ذات مصطفیٰ بھی تھی، وہ اہل سنت اعتدال پر رہے ہیں۔ انہوں نے اگر قرآن پڑھایا تو حضور کے عمل کو سامنے لگایا، قرآن کو پڑھایا تو حضور کی اداؤں کے سامنے لایا، صحابہ کے عمل کو سامنے لایا، تابعین کے عمل کو سامنے لایا ہے، اولیاء کے عمل کو سامنے لایا تو جب تک ایک مجسمہ قرآن سامنے نہ ہو جائے تو لکھا ہوا قرآن سمجھ میں نہیں آتا. جس طرح کہا جاتا نا کہ ربطر رجال اللہ سامنے نہ ہو تو کتاب اللہ سمجھ میں نہیں آتی. ہدایت دو قسم پر اتری ہے نا, ایک کتاب کی صورت میں, ایک رجال کی صورت میں. رجال مرد افراد, رجال اللہ جو اللہ کے بندے ہیں. تو صرف کتاب اللہ سمجھ میں نہیں آتی جب تک رجال اللہ کو اس کے ساتھ ملایا نہ جائے. اسی کی پختگی کے لیے نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ سیدھے راستے پر چلا. اور اگر یہاں پر صراط مستقیم سے مراد قرآن بھی لے لیا جائے تب بھی ہمارا دعویٰ ثابت ہوتا ہے, اس لیے کہ صراط الذین انعمت علیہم, چلا ان کے راستے پر جن پر انعام ہوا ہے. تو صراط مستقیم کے ذریعے انعام ہوا ہے نا, تو صراط مستقیم اگر قرآن ہے تو جن پر انعام ہوا وہ تو قرآن نہیں, قرآن تو خود انعام لے کر آیا ہے, قرآن تو خود انعام لے کر آیا ہے. تو جن پر انعام ہوا ہے تو قرآن جس میں انعام تھا وہ کتاب اللہ ہے, جن پر ہوا وہ رجال اللہ ہے. تو جب تک ان کا باہم امتزاج اور تعلق نہیں ہوگا, ربط نہیں ہوگا, اس وقت تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. قرآن کی آیات اس کی تفسیر کے بغیر نہیں سمجھ میں آتی. تو یہاں پر یہ حضور کی سیرت کے لیے ہم زور اس لیے دیتے ہیں کہ اس کو سمجھنے کی کوشش ہے, اس کو اپنانے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم اس کے ذریعے اپنے مزاجوں کے اندر جو بیجا اگر سختی ہے تو وہ اعتدال کی طرف آ جائے, اور بالکل بے ڈھنگی نرمی ہے تو وہ ایک طرف آ جائے. دونوں طرف سے ساری باتیں گویا کہ واضح ہو جائے. انشاءاللہ رات کو بھی میں اس حوالے سے چند باتیں حضرت عثمان غنی ذوالنورین کے مزاج کے حوالے سے عرض کروں گا. پھر آگے فاروق اعظم کا بھی یوم آ رہا ہے, تو انشاءاللہ چند باتیں وہاں پر بھی میں عرض کروں گا کہ نہ ہی سختی ہے اور نہ ہی اتنی نرمی ہے, نہ ہی اتنی نرمی ہے کہ ہر ایک کو معاف کرتے پھرو, نہ ہی اتنی سختی کہ ہر ایک کے گلے کاٹتے پھرو. اس کے درمیان کی وسطی راہ ہے. سیدنا صدیق اکبر نرم مزاج بھی ہے, جن کی نرمی کا حوالہ دیا جاتا ہے, لیکن جب ایک یہودی نے اللہ رب العالمین کی توہین کی تو بھرے بازار اس کو کوٹنا شروع کر دیا. حدیث میں آتا ہے کہ اس کے منہ پر گھونسے مارے, اس کو زمین پر گرا دیا. سیدنا ابوبکر صدیق نے باپ نے جب کچھ بات کی تو تمام کتابوں کے اندر موجود, آگے بڑھ کر باپ کے منہ پر تھپڑ کھینچ کر مارا. سرکار نے فرمایا ابوبکر تو نے یہ کام کیا؟ فرمایا حضور تلوار ہوتی باپ کی گردن کاٹ دیتا میں, اس کا سر کاٹ کے رکھ دیتا میں. تو باپ دیکھیے کہ جہاں پر شفقت کے نعرے, تو میں کہتا ہوں اس گوشے کو بھی تو اٹھایا جائے نا کہ آخر وہ کیا فکر تھی جس کی بنا پر ابو بکر اس مرحلے پر آ گئے. تو یہ وہ اعتدال اور توازن ہے, وہ حسن ہے تمام چیزوں کا, جس کے بغیر انسان پختہ نہیں ہو سکتا. میں نے بخاری کی حدیث آپ کے سامنے بارہا عرض کی ہے, بخاری کتاب المغازی کے اندر بھی موجود ہے. اور روی مسعود نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے توہین کی, اور اس نے کہا یہ آپ یہ چند یہ کمزور قسم کے لوگوں کو اور یہ نااہل قسم کے لوگوں کو لے کر آئے اور سمجھ رہے ہیں حدیبیہ میں کہ یہ مقابلہ کر لیں گے, ہم لوگوں کا مقابلہ کر لیں گے, یہ سب بھاگ جائیں گے آپ کو چھوڑ کر. یہ حضور کے سامنے عروہ بن مسعود نے بات کی. یہ کہنا تھا کہ حضرت ابوبکر آگے بڑے اور گریبان سے پکڑ کے فرما کہ وہ لات, وہ عورت جس کا, وہ عورت لات جو ہے جس کو تم پوچھتے ہو, جا کے اس کی فرج کو چاٹ. یہ بخاری کے اندر الفاظ موجود ہے. تو اتنی سخت جملے بخاری میں موجود ہے جو حضور کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. تو اس فکر کو بھی دوسرا سمجھنا ہے نا, امام احمد رضا کو سمجھنا ہے تو اس کالی میں ڈھلنا پڑے گا آپ کو. ابوبکر کی صداقت, عمر کی عدالت کے ان تمام جوش کو دیکھنا پڑے گا, پھر پتا چلے گا آپ کو کہ امام احمد رضا پر جو رنگ چڑھا ہے وہ کون سا رنگ چڑھا ہے. آخر ان کی زبان یہ کیوں کہہ اٹھی کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے, ملحدوں کی کیا مروت کیجیے, غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. یہ کوئی پاگل پن, یہ کوئی بیماری نہیں ہے. بیماری وہی کہے گا جو صحابہ کے مزاج کو نہ سمجھ سکا, دین کو نہ سمجھ سکا. وہ قرآن کی آیاتوں کو ہی دیکھ رہا ہے, صحابہ کو نہیں دیکھ رہا. تو میں بات یہاں پر عرض کر رہا ہوں. اور شفقت اتنی ہے کہ جب سرکار نے فرمایا کہ ابوبکر کو میرے مسلح پر بھیجو تو میری ماں کہہ اٹھی حضرت عائشہ کہ حضور میرے والد تو بہت رقیق القلب ہیں. یعنی مثال دی جا رہی ہے, ان کی علامت بن چکی ہے مزاج کی کہ انتہائی نرم دل ہے, وہ کیسے کریں گے. تو نرمی یہاں پر ہے. اور دیکھیں گے ایسا جملہ جو عروہ بن مسعود کو بھی, میں نے حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے, آئیے میں بخاری آپ کو دکھا سکتا ہوں, جو عروہ بن مسعود کے منہ پر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ جا کے لات اور منات کی فرض کو چاٹ. لفظ موجود ہے, جب بخاری میں لکھے جاتے تو مسجد میں کیوں نہیں بولے جا سکتے, پڑھے پڑھائے جا سکتے. میں کہتا ہوں اتنا سخت جملہ حضرت عمر نے بھی کبھی زندگی میں نہیں بولا ہوگا. کچھ سمجھ رہے ہیں اس بات کو جو میں کہہ رہا ہوں؟ توجہ ہے آپ کی؟ اتنا سخت جملہ کبھی حضرت عمر نے نہیں کہا. لیکن ابو بکر نے یہ جملہ آپ سے تھوڑی کہا تھا, کسی مسلمان سے تھوڑی کہا تھا, یہ اس سے کہا تھا جو نبی کا دشمن تھا. حضرت ابو بکر نے کسی کس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا جو نبی کی بے ادبی کر رہا تھا. حضرت ابو بکر نے سر بازار کس کو گھونسا مار مار کر اس کے منہ سے خون نکال دیا تھا، وہ تھا جو اللہ کی توہین کر رہا تھا. آپ کہیں نہیں جی ہم سے کچھ نہیں ہوتا، تو یہ بے ڈھنگی پالیسی ہے، خیر الامور اوسطھا کے خلاف ہے. اسلام جو دین معتدل اس کے خلاف ہے. ابھی پورے پورے ہم اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے ہیں، اگر داخل ہوئے تو یہ دونوں چیزوں پر عمل کرنا ہے. ایک چیز پکڑ لڑکھڑاتے ہو لنگڑے گھوڑے کی طرح بھاگتے رہے تو یہ اسلام نہیں ہے. اسی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سیرت سے سمجھانے کی کوشش کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منوایا ہے، جہاں دعائیں کی ہے وہاں دعا ضرر بھی کی ہے. لوگ کہتے ہیں جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، اس کا مطالعہ ہی نہیں ہے، اس نے پڑھا ہی نہیں حدیث، اسے سمجھا ہی نہیں کتاب. ہاں حضور کی دعا بد نہیں ہوتی لیکن ضرر کے لیے ضرور کی ہے. اس کو ہم بزرگوں نے لکھا کہ بد دعا نہ کہا جائے کہ بری دعا، حضور کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو کوئی چیز بری نہیں ہوتی ہے، اسے بد دعا نہیں کہا جاتا، اسے دعا ضرر کہا جاتا ہے. کہ یہ قنوت نازلہ جو اترا ہے کس لیے اترا ہے؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو لہب کے بیٹوں کے لیے نہیں کہا تھا کہ خدا تمہارا وہ حال کرے کہ جو تم نے میری بیٹیوں کو صدمہ پہنچا کر میرے دل کو دکھایا ہے، کہ اللہ کی جانب سے اللہ کے شیر تجھے پھاڑ کے رکھ دیں؟ تو نہیں ہوا، ابو لہب کے دونوں بیٹے مارے گئے. کہ نجدیوں نے جب صحابہ کرام علیہ رضوان پر قیامت ڈھائی اور رات کے وقت ان پر حملہ کیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے قنوت نازلہ کے ذریعے اس قوم پر لعنت نہیں کی، کی دعائیں بھی کی، یہ بھی کیا، کیونکہ یہ انسان کی زندگی میں شامل ہے. سارے دوست نہیں ہوتے اور سارے دشمن بھی نہیں ہوتے، لیکن دوستی اپنے نفس کے لیے نہیں ہوگی، کہ مرکز کی افادیت اس کی بقا کے لیے ہوگی. جو اس مرکز کا نمائندہ ہوگا یا اس کی ترویج کو چاہ رہا ہوگا یا اس فکر کا چاہنے والا ہوگا وہ آپ کا دوست ہوگا. ہاں شریعت مطہرہ نے دوستی دشمنی کا پیمانہ بتایا ہے، خوشی اور غم کا پیمانہ بتایا ہے، لیکن اس کو انسانوں کی طبیعت پر نہیں چھوڑا. قرآن اور سنت ایک ایسی چیز بن گئی ہے کہ جو اس کی موافقت کرے گا وہ دوست ہے، جو اس کی مخالفت کرے گا دشمن. اس لیے حضور نے فرمایا کہ دیکھو تم خدا سے زیادہ ڈرتے ہو کہ میں خدا سے زیادہ ڈرتا ہوں؟ کہ یقیناً حضور آپ ہی. تو فرمایا میں کھانا کھاتا بھی ہوں، روزی بھی رکھتا ہوں، شادیاں بھی کرتا ہوں، گھی بھی کھاتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں. تو اس فکر کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ختم فرمایا. آخری بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور کی سیرت اس لیے ضروری ہے کہ انسان کی طبیعت کے اندر اعتدال لاتی ہے. یہ جو آج ہمارے اندر ہے کہ بس میں آگے بڑھ جاؤں، میں آگے نکل جاؤں، یہ دراصل وہ نفسیاتی بیماری ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام، سیرت اور تربیت سے ہٹ کر. بعض ہم ایسے ہیں کہ حضور کی سیرت بھی پڑھ لیتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ساتھ ساتھ اس کے مطالعے میں منہمک ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ ہمیں باہر معاشرے کے اندر ایک بھیڑیا پاتے ہیں، اس لیے کہ کبھی ہم اس کو اپنے عمل کے قالب میں اتارنے کی جرت نہیں کرتے، کبھی اس کا جو مفہوم مخالف ہے، جو ہماری عادت بن چکا ہے، اس سے دشمنی لے کر حضور کی اس مقدس ادا کو اس کے سامنے مقابلے پر لاتے ہی نہیں ہیں، اور لے کر بھی آتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں، اس پر مقابلہ نہیں کرتے. اگر ایک زخم بن گیا ہے تو ایک وقت تک اس پر دوائیاں ڈال کر اس کو درست کرنا پڑتا ہے، ایک وقت کے مرہم سے وہ درست نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ لگا نہ جائے. تو اگر ہمارے اندر کوئی گندی خصلت ہے، ہم رہتے ہیں بڑے بڑے نیک لوگوں کی صحبتوں کے اندر ہیں، بیٹھتے بڑے نیک لوگوں کی صحبت کے اندر، پھر بھی ہمارا اخلاق درست نہیں ہو پاتا، ہمارے معاملات درست نہیں ہو پاتے، ہم پھر بھی کرپٹ اور مکار ہوتے ہیں، بےمان ہوتے ہیں اور خائن ہو جاتے ہیں. یہ کس لیے ہوتا ہے؟ یہ اس لیے کہ یا تو ان باتوں کو ایک کان سے سنا ایک کان سے چھوڑ دیا، یا تھوڑی دیر کے لیے نمبر بڑھانے کے لیے ہم کسی درس کے اندر شریک ہو گئے، یا تھوڑی دیر کے لیے بس ہماری ایک عادت بن گئی کہ ٹھیک ہے ہم گھر پہ جائیں گے تو کھانا دیر میں بنے گا تو پانچ منٹ مولانا کے پاس بیٹھ جاتے، یا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ چلو یہ باتیں کرتے بس اچھی لگتی ہے بیٹھ جاتے. تو سب ظاہری سطح تک ہے، ہم نے اس کو اپنی ضرورت ہی نہیں سمجھا. اگر اپنی ضرورت سمجھ کر اس کو سماعت کرتے تو خود بخود عمل کرنا شروع کر دیتے. تو حضور کی سیرت انقلاب لائے گی کب؟ جب ہم اس کو ضروری سمجھیں گے. اس لیے بزرگان دین جب ان کے مریدین ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے دل کو آپ پاک صاف کر دیجئے، نیک کر دیجئے، فرماتے سب ہو جائے گا، قدم تو بڑھائے گا. کہا حضور آپ کر دے، کہا نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، تو بے اختیارہ نہیں ہے، تو پتھر کی طرح منجمد نہیں ہے، تجھے اختیار دیا گیا ہے، ایک قدم تو اٹھا رفتار ہم پیدا کر دیں گے، لیکن قدم تو نے اٹھانا پڑے گا، پہلے عزم تو کرے گا. کہا نہیں حضور آپ سب کر دیجیے نا، آپ میرے آقا مولا. کہ یہ نہیں ہوتا، اور یہ مرید کبھی کچھ نہیں پا سکتا، ایسی لا کبھی لگانی بھی نہیں چاہیے، بس آپ مجھے نیک کر دینا، آپ مجھے نیک کر دیں. تو پہلے تم نیک بننے کے لیے قدم تو بڑھاؤ، پہلے قدم آگے تو آؤ، اس دستور کو قبول تو کرو، اس قربانی کا سامنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار تو کرو، میدان عمل میں تو آؤ، جب آؤ گے تو ساری منزل خود طے ہو جائے گی، اس لیے کہ تم پتھر کی طرح منجمد تو نہیں پیدا کی گئے. اور سب کچھ ہم نہیں کرنا تھا، جو قرآن و سنت کہتا ہے کہ سب کچھ ہم نہیں کرنا تھا تو تمہیں قرآن بھی پڑھنے کی ضرورت کیا تھی، تمہیں نماز بھی پڑھنے کی ضرورت کیا تھی، تمہیں کلمہ بھی پڑھنے کی ضرورت کیا تھی، بس ایک لاٹھی پھیر دی جاتی سب نیک ہو جاتے، سب شریف ہو جاتے. لیکن نہیں، جزا اور سزا کے لیے ہے، اس لیے کہ تمہارا عمل ہونا چاہیے، نیت تمہاری ہونی چاہیے، قدم تم نے اٹھانا ہے. تمہارا جیسا اخلاص ہوگا اللہ کی رحمت ویسا تمہارا ہاتھ پکڑے گی اور آگے کی طرف تمہیں لے جائے گی. اور آخری بات اس میں عرض کر کے اپنے درس کو ختم کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے، اور اس کو انشاءاللہ آنے والے درس کے لیے میں پھر آگے رکھوں گا کہ اس لیے آج کل مارا ماری ہے، کاروبار نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، انسان پریشان، سب کچھ چیز درست ہے، لیکن ہم ایک طرف کو کیوں سوچتے ہیں؟ اس کے مقابلے کے لیے دوسری طرف سے بھی تھوڑا کچھ سوچیں، کچھ صبر کی فضا کو اپنے اندر بحال کرنے کے لیے کچھ سوچیں، نیکی کے جذبے کو اتنا بڑھائیں کہ وہ مال کا جذبہ تھوڑا پست پڑ جائے، اللہ کی رضا کے جذبے کو اتنا بڑھائیں ہم کہ بظاہر جو ہمارے پاؤں کی بیڑیاں بن رہی وہ پست بنے، کیونکہ یہ تو نفسیات کی جنگ ہے، یہ تو نفسیات کی جنگ ہے. ایک چیز کو آپ بڑھاتے رہیں گے دوسری چیز جھکتی چلے جائے گی، دوسری کو بڑھائیں گے یہ جھک جائے گی. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ خیر کو بڑھا رہے ہیں یا شر کو بڑھا رہے ہیں، جس کو بڑھائیں گے وہ بڑھتا چلا جائے گا اور اس کا جو مخالف ہے وہ جھکتا چلا جائے گا. تو اس لیے شریعت مطہرہ نے یہ جو بار بار کہا نا، کون وہاں صادقین، صحبت اچھوں کی اختیار کرو، اچھوں کی اختیار کرو، تاکہ تمہیں اتنا مواد پہلے سے مل جائے، تم پہلے اتنے توانا ہو جاؤ اور تمہارے کانوں میں زیادہ اچھی باتیں اس لیے داخل ہونا شروع ہو جائے کہ بد باتیں اگر آئیں بھی تو وہ اگر 1% ہو تو 10% تم نے اچھی باتیں سوچ رکھی ہو، وہ جنگ اپنے اندر خود چالو ہو جائے گی، اور وہ 80% کا مواد اگر زیادہ ہوا وہ بد کے اوپر غالب آ جائے گا. اس لیے اچھے لوگوں سے ملو، اچھی صحبت میں بیٹھو، اچھا لٹریچر پڑھو، اچھی چیزیں دیکھو، اچھی چیزیں سنو، جتنا مواد تم اس کے اندر بڑھاؤ گے اتنی چیزیں کامیابی ہو جائے گی. اگر یہ کہو کہ جناب سٹا تم کھیلتے رہو اور پھر کہو کہ میں تھوڑی دیر کے لیے ختم قادریہ میں بیٹھ جاؤں تو میرا کام ہو جائے، سورہ یاسین شریف پڑھ دوں تو میرا کام ہو جائے، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا. دل کی بے چینی اسی طرح برقرار رہے گی، اس لیے کہ حرام کو تم نے اتنا غالب کیا ہے اور نیکی کو اتنا سدرس دیا ہے کہ صرف سورہ یاسین پڑھ لو گے جان چھٹ جائے گی، صرف ختم قادریہ شریف میں آ جاؤ گے تو یہ ہو جائے گا. ختم قادریہ میں وہ تاثیر اللہ نے رکھی ہے، لیکن اس کی افادیت کو سمجھو کہ گناہ کو تم اتنا مضبوط کر کے سامنے لا رہے ہو. نفسیات کے طور پر عرض کر رہا ہوں، گناہ کو تمہارے دل نے، دلوں کو، دماغ کو گناہ نے اتنا جکڑ لیا ہے کہ اس کے اندر کوئی گوشہ نہیں ہے اندر داخل نیکی ہونے کا، اور پھر کہتے کہ شاید چلو بیٹھ جائیں 5-10 منٹ کے لیے. اس لیے وہ چٹیل پتھر کا پتھر ہی رہتا ہے کہ اگر اس پر نیکی کا پانی گراتے جاؤ وہ کیچڑ بنتا رہتا ہے، بدبو ہوتی رہتی ہے، لیکن اس میں تازگی نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ اندر کی زمین ہی نرم نہیں ہے. تو لہذا اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ گناہوں کے خیالات جب بندے پر بڑھنا شروع ہو جائیں، گناہ کے لیے بندہ بہت زیادہ مستعد ہو جائے، بدکاری، گندی فلمیں ڈرامے، گندے گانے، اس کی طرف اگر دل زیادہ للچائے تو تھوڑی دیر کے لیے بریک لگا کر اپنے آپ کو صحابہ کی سیرت کی طرف، اپنے آپ کو حضور کی سنت کی طرف، اس ماحول کی طرف دھکیلنا شروع کریں، ایک وقت آپ دیکھیں گے یہ چیز ختم ہو جائے گی، وہ چیز ڈیولپ ہو جائے گی. تو خالی دعاؤں کے ساتھ وہ عمل کی ضرورت ہے میرے دوست، اور اس وقت تو بہت زیادہ ضرورت ہے، اور یہی ہمارے صوفیہ کی تمام تر تبلیغ کا نچوڑ ہے. خالی یہ نہیں کہ آپ دعا کر دیں میں نیک ہو جاؤں، یقیناً دعا کی جائے گی، اللہ سے وہ توفیق مانگی جائے گی، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، اور جو اتنی باتیں میں نے کی وہ دعا کے انکار میں نہیں کی ہے، بلکہ اس وہم کو توڑنے کے لیے کی ہے کہ بے اعتدالی کیوں، جب دو چیزوں کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے تو ایک کے پیچھے ہم کیوں پڑے ہوئے ہیں، دونوں کو ہم نے ساتھ میں لے کر ہی آگے بڑھنا ہے. اور یہی چیز جب دو چیزیں شامل ہو جاتی ہیں ساتھ میں تو بندے کی طبیعت میں بھی فرحت آ جاتی ہے، اور بندہ اگر ایک ہی دھارے پر بھاگ رہا ہوتا ہے تو وہ تنگ نظری کرتا ہے، اور تنگ نظری ہی پھر حسد کا باعث بنتی ہے، تنگ نظری پھر غیبت کا باعث بنتی ہے، تنگ نظری ہی پھر تکبر کا باعث بنتی ہے، تنگ نظری ہی پھر لوگوں کے مال کو کھینچنا اس کا باعث بنتی ہے. تو یہ تمام تر حضور کی تعلیم نفسیات کے مطابق ہے، آپ اس کو باہر سے نہ سنیں، اندر سے سنیں، جب اندر سے اس کو سنیں گے تو سسٹم پورا پورا درست ہوتا چلا جائے گا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے نصیحت فرمائی ہے، میں انشاءاللہ اس موضوع کو آنے والے درس میں مزید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان اصلاحی باتوں کے تحت عرض کرنے کی میں کوشش کروں گا. کم سے کم ہفتے کے ایک درس سے کچھ نہیں ہوتا، آپ گھر کے اندر مستقل علماء کی تقاریر سنیں، مطالعہ کریں. اور میں تو کہتا ہوں اس دور میں جہاں ہم نے جذباتی تقریریں زیادہ سنی ہیں، کیونکہ میں خود اس راہ کا مسافر ہوں، جہاں ہم نے مناظرے زیادہ سنے ہیں، یہ ساری بات اپنی جگہ پر درست ہے، تو اب مواد ایک طرف کا جمع ہوا ہے، لیکن اب اس کے اندر تھوڑا سسٹم درست کرنا ہے کہ یہ مناظرہ حسد کی بنا پر نہ ہو جائے پھر. پھر یہ تقریری جوش اس لیے نہ ہو جائے کہ کل میں یہ حوالہ سن کے جاؤں گا آپ کی تقریر کا اور اگلے کو کہوں گا ٹھیک ہے تو مجھے بتا تجھے جواب آتا کہ نہیں آتا. تو یہ ساری باتیں ستی رہ جائیں گی. تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہم نے اپنی روحانی امراض کی طرف بھی توجہ دینا ہے. ہماری روحانیت کے اندر جو خرابی ہوئی, مولوی بن جاتے ہیں, داڑیاں ہم رکھ لیتے ہیں, تمام معاملات ہمارے ہو جاتے ہیں, لیکن پھر بھی ہمارے اندر کوئی اخلاقی ادب نہیں آتا, ہمارے اندر وہ عاجزی نہیں آتی. مسکرانا ادب ہے لیکن خالی چہرے کی مسکراہٹ نہیں, کچھ کوشش اندر کی بھی کرنی چاہیے کہ وہ اندر کی مسکراہٹ ہو جو محبت کو بکھیرتی ہے. تو اندر کی مسکراہٹ اور اندر کی تمام سسٹم جب درست ہوگا, جب ہم اس بات پر پہلے دستخط کریں گے ہمارے اندر خرابی ہے اور روحانی اور اخلاقی خرابی ہمارے اندر ہے, اور وہ روحانی خرابیاں کس طریقے سے دور ہوگی اس کی طرف ہم نے آگے بڑھنا ہے. کسی کو حیثیت دینا, حضور نے فرمایا پہلے کسی کو سلام کرو, سلام میں پہل کرو, تو وہ تکبر کے بیج کو حضور نکال رہے ہیں, تڑ رہے ہیں اس سے انانیت. اب اگر ہمیں حدیث صرف اس حدیث کو صرف اس حوالے سے ہم پڑھتے رہے سلام پھیلاؤ سلام پھیلاؤ سلام پھیلاؤ, تو اس مقصد کو بھی ضرور سنو نا, اس کی وجہ کیا تھی. دونوں کے لیے تحفہ دو تحفہ دو, تو اس کی وجہ کیا ہے, اس کے پیچھے فکر کیا کار فرما ہے, اس عمل کے پیچھے مقصود حضور کا کیا ہے, وہ عمل کروا کر حضور آپ کے ظاہر تو ظاہر باطن میں کیا انقلاب لانا چاہتے ہیں, وہ پہلی چیز ہے. تو سلام سے پہل میں عاجزی پیدا ہوتی ہے, تواضع پیدا ہوتا ہے. سلام سے پہل کے اندر بندہ جھکتا ہے اللہ کے لیے. تو یہ وہ چیزیں ہیں. اور جب آپ اور انسان دوسرے کے لیے کیا فائدہ ہے, دوسرا کہتا ہے کہ دیکھو یار اس نے اپنے آپ کو نیچا کر کے میرے سامنے جھکا تو دیا, اب اس سے پیار کر لو, تو دوسرے کے دل میں خود بخود محبت آ جاتی ہے, دوسرے کے دل میں خود بخود محبت آتی ہے. پھر حضور نے وہ سلام کرنے کے آداب تک سکھائے ہیں کہ تمہارا چہرہ کیسا ہونا چاہیے, تمہارے معاملات کیسے ہوں گے. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں سب سے پہلے مسلمان جو ہوا اور سب سے پہلی بات جو حضور کی میرے دل پر لگی ہے, کیونکہ وہ یہودیوں کے عالم تھے بہت بڑے, انہوں نے کہا پہلی چیز جو حضور نے انقلاب کے اندر اور اس معاشرے کی برائی کو ختم کرنے کے لیے جو انقلابی پیغام بڑے سادے انداز میں دیا تھا وہ یہ, سلام پھیلاؤ, غریبوں کو کھانا کھلاؤ. دو بات, افشو السلام, سلام کو عام کرو, واطعموا الطعام, طعام کھلاؤ, کھانا کھلاؤ لوگوں کے اندر. عبداللہ بن سلام کہہ گئے کہ یہ بہت بڑا انقلاب پیغام لے کر آئے. اس فکر, اس جملے کے پیچھے پورا پیغام موجود ہے. ابھی صرف ایک جو یہ بات کر رہے ہیں نا, جب لوگ اس پر عمل کریں گے تو یہ بھی ایسے ہو جائیں گے جیسی بولی یہ بول رہے ہیں. تو یقیناً وہ عاجزی, وہ انکساری, وہ تمام چیزیں حضور کی سنت کے پیچھے ہیں. ہم سنت کی ادائیگی کے پیچھے تو پڑ جاتے ہیں لیکن دل اسی طرح پتھر کی طرح ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کی ادائیگی تو ہمارے پاس ہے, اس کے پیچھے مقصد ہماری نظروں سے اوجھل ہوتا ہے کہ اس کے ادا کرنے کے بعد اس کے پیچھے فکر کیا تھی. اس طرح نماز کی فکر ہے کہ نماز اس لیے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے, روزہ اس لیے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے, حج اس لیے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے, یہ ساری مشقت تم برداشت کر رہے ہو صرف اس لیے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. مختلف زاویوں سے تمہیں دبایا جا رہا ہے, مشکل میں لایا جا رہا ہے, مشکل میں لایا جا رہا ہے, اس لیے لایا جا رہا ہے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے, تاکہ ہر مشکل کو تم خدا کے دیکھنے کے سامنے جھکا سکو. تو اصل فکر وہ تھی. تو ان تمام چیزوں کو عبادات کے اندر رکھا گیا, اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مقصد ہے. دعا کیجئے اللہ رب العالمین عمل کے پیچھے ہمیں فکر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, جس کو کہتے ہیں حکمت. حکمت 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 صرف بولنے سے نہیں آتی, توجہ کرنے سے آتی ہے, غور کرنے سے آتی ہے, تھوڑی محنت کرنے سے آتی ہے, تھوڑی لگن لگانے سے آتی ہے. تو اللہ رب العالمین ان اعمال کے پیچھے جو حکمتیں ہیں اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ان تمام معاملات پر ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. اور میں تو بڑا ڈرتا ہوں, یقیناً حالات ایسے ہیں معاشی طور پر بھی, اخلاقی طور پر بھی, اگر ہم نے بچانا ہے تو اس حکمت کی طرف ہمیں آنا پڑے گا. ہم اس دور کے دائرے پر آ چکے ہیں جو چنگیزیوں کی صورت تھی, آج وہ بدبخت طالبان کی صورت ہمارے سامنے ہے. تو گویا کہ وہ فضا قائم ہو چکی ہے, ہمارے آستانے اجڑ گئے ہیں, وہ تجارت کے مرکز بن گئے ہیں, ممبروں پر وہ روحانیت نہیں رہی ہے, کیونکہ اس نے اپنے مقتدیوں کو خوش کرنا ہوتا ہے, خدا کو خوش نہیں کرنا ہوتا ہے. تو ان تمام چیزوں کے لیے جب تک ہم خدا کی خوشنودی کو لے کر اور اس چیز کو حضور کی سیرت اور اس کی حکمت کو کی طرف اگر ہم نہیں چلیں گے تو ہمارا ظاہر تو شاید کریم وغیرہ لگا کر بڑا منور ہو جائے, لیکن دل جو خوبصورت ہوگا وہ اس کی فکر کے ذریعے ہوگا. عمل کی ادائیگی ظاہر کو سنوارتی ہے, اس کی فکر جو ہے اس کے پیچھے وہ باطن کو سنوارتی ہے. تو آج میں اور آپ عہد کر لیتے ہیں کہ سلام میں پہل کریں گے, غریبوں کو کھانا کھلائیں گے, اس جذبے کے ساتھ اللہ کے لیے. پھر دیکھیے کہ دو منٹ کے بعد ہی کیا تبدیلیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ہمارے اندر کیسا انقلاب پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور علم بھی اگر حاصل کریں گے تو اس لیے کریں گے کہ جن کے احسانات ہیں ان کا بھی ادب کیا جائے, جن سے پڑھا ہے ان کا بھی ادب کیا. اب وہ تو دور ہی ختم ہو گیا. حضرت امام احمد کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کتابوں میں, میں اکثر دیکھتا ہوں مسلم امام احمد کے مقدمے وغیرہ میں بھی ہے, شروحات میں بھی ہے, کہ وہ اپنے استاد کا اتنا ادب کرتے کہ امام شافعی کا جبہ دھو کر اس کا پانی پی جاتے, پھینکتے نہیں تھے, نہ انہیں گھن آتی تھی نہ کچھ آتا تھا, کچھ نہیں تھا. تو آخر وہ کس, ان کا توتی عقل کس فکر کی اس ہمالیہ پہ پرواز کر رہا تھا, وہ امام شافعی کو سمجھ کیا رہے تھے. آج ایک مرشد ہماری 100 سال بھی اگر خدمت کر لے تو ہاں ہم آگے للچائے جو دوسرے کو دیکھتے ہیں ادھر لپک پڑتے. کسی نیک شخص سے ہم نے اگر دین سیکھا ہے, کچھ ہم نے پڑھ لیا ہے, کچھ آگے بڑھ گئے, تو ہم اس طرح للچائے پھرتے ہیں. تو یہ نفسیاتی بیماری بھی ہے, جو کسی کا نہ ہو سکا وہ کسی کو اپنا کر بھی نہیں سکتا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. گنبد خضرا کا پاکیزہ تصور کرتے ہوئے اپنی تمام تر مرادوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے مستجاب و مقبول بنانے کے لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں قدمین شریفین کا تصور کرتے ہوئے حکمت دین کی خیرات بارگاہ رسالت سے لینے کی کامل امید کرتے ہوئے اور اسرار احکام کو اپنے قلب و جگر میں اور اس کے نتیجے اس کے ثمرات سے ہمارا دل متمتع اور منور ہو, اس امید کے ساتھ بارگاہ رسالت میں بھکاری بن کر عرض کیجئے, هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل ہو لمن الاحوال مقتحم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سلام علیک یا رسول اللہ. مرائکین بیتنے حضرات تشریف لائے, تمام کی حاضری کو قبول فرما, تمام کی قلبی جائز مرادوں کو قبول فرما. یا اللہ اس زندگی میں ہمیں عافیت مرحمت فرما, مال کی صورت میں عافیت دے دے, جان کی صورت میں عافیت دے دے, صحت کی صورت میں عافیت دے دے, اہل و عیال کی شغف کی صورت میں عافیت مرحمت فرما, حسن و جمال میں عافیت دے, صحت و کمال میں عافیت دے, جمال و منال میں عافیت عطا فرما, موت کے وقت عافیت دے, قبر میں عافیت دے, حشر میں عافیت دے. اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ وتؤمن بلقائک وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اس دعا کو مل کر پڑھ لیجئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی خوبصورت دعا ہے جو آج کل کے ماحول کا ایک بہت بڑا وظیفہ ہے. اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ, اے اللہ میں تجھ سے ایسے نفس کا سوال کرتا ہوں جو نفس مطمئنہ ہو, وتؤمنو بلقائك جو تیری ملاقات پر ایمان رکھتا ہو, وترضى بقضائك جو تیرے فیصلے اور تیری حکمت پر راضی ہوتا ہو, وتقنعو بعطائك اور جتنا تو نے عطا فرمایا ہے اس پر قناعت کرتا ہو. بحق ایاک نعبد وایاک نستعین, وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, برحمتک یا رحم الراحمین. ایمان پر ثابت قدم اور جملہ عافیتیں نبی مکرم کے وسیلے سے مل جائے, اس کامل یقین کے ساتھ دل سے تمام گندگی اور خباستوں دور ہو جائیں. مل کر پڑھیے لا الہ الا